آج توبہ کے بارے میں کچھ آیات گزری. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. توبہ کے قبول کرنے کا جو اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر لیتے ہیں اس گناہ کے انجام سے غفلت کی وجہ سے. گناہ کا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے, اس گناہ کے انجام سے غفلت ہوتی ہے. اس کو جہالت فرمایا ہے. جہالت سے مراد یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو تم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, جہالت سے مراد گناہ کے انجام سے بے خبری اور غفلت. اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تو ایسے لوگ اگر توبہ کر لیں ثم یتوبون من قریب, گناہ کرتے وقت گناہ کے انجام سے غفلت ہوتی ہے پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں, فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, توبہ ان کی قبول نہیں ہوگی کہ گناہ کرتے رہے. يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, اور جب ان میں سے کسی کی موت آ گئی, موت کا وقت آ گیا, قال انی تبت الان, اب میں توبہ کرتا ہوں. اس نے کہا اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وهم کفار, اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو جن کی موت آ جائے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے, ان کی بھی توبہ قبول نہیں. تو یہ جو فرمایا کہ پہلے گناہ کرتے رہے اور پھر جب موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے. اس کا مطلب ظاہر نہیں ہے, ظاہر کے الفاظ نہیں ہے کہ موت کا وقت آ گیا تو اب توبہ کر رہے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے حدیث میں فرمایا باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر, توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب موت کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں. ابھی بھی کھلا ہوا ہے, موت کے آثار بھی ظاہر ہو گئے ہوں لیکن زبان کام کر رہی ہے, زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایسی حالت ہو جائے کہ کچھ کہنا چاہے اور غر 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 نکل رہا ہوں, اب توبہ نہیں ہے. یہ ہے مراد. تو اس کی تشریح یہ ہے. بہرحال ہم کیوں اس ایسے وقت کا انتظار کریں؟ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے, یہ مہینہ دیا ہے, یہ ہے ہی توبہ کا مہینہ. توبہ کے لیے تو حل من سائل فاعطیہ, حل من مستغفر فاغفر له, کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہو کہ میں اس کو معاف کروں, اور کوئی ہے رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو یہ اللہ نے موقع دیا ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. آگے جو اس میں شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی کی صورتیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں. ایسا ہو جاتا ہے, بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو یہ کہتا ہے میری بیوی سے لڑائی نہیں ہوتی وہ جھوٹا ہے. جھوٹ بولتا ہے. سب سے زیادہ جو مزاج کے خلاف چیزیں پیش آتی ہیں وہ شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ہی آتی ہیں، کیونکہ دن رات کا ساتھ ہوتا ہے. بھائی ان کو روکیں، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حد ہو گئی یار، روزانہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو منع تو کیا کریں یار. وہاں جائیے، وہاں جا کے پڑھیے، برابر میں مسجد ہے وہاں جا کے پڑھیے. دین کے کام میں خلل نہ ڈالا کریں، تکلیف ہوتی ہے اس چیز. ایذائے مسلم حرام ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے یہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا؟ میں مسلمان نہیں ہوں. تو یہ فرم واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. وہ عورتیں جن کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو فعظوہن، ان کو پہلے نصیحت کرو نرمی سے، اگر پھر بھی نہ مانے تو دوسرا درجہ ہے بستر الگ کر لو، اب رات کو کہیں اور سو جاؤ، دوسرے کمرے میں سو جاؤ یا بستر الگ کر لو. اور تیسرا درجہ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر پٹائی لگا سکتے ہو، حکم نہیں ہے. اجازت کی بات الگ ہوتی ہے، حکم کی بات الگ ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ تیسرے درجے کو پہلے درجے پہ لاتے ہیں. تیسرا درجہ، یہ تیسرا درجہ رکھا ہے اور وہ بھی حکم کا نہیں ہے، اجازت کا ہے کہ ہاں اگر نہیں مان رہی تو اب تم پٹائی لگا سکتے ہو. ہم تیسرے درجے کو پہلے درجے پہ لاتے ہیں تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور گھر ٹوٹتے ہیں اسی طریقے سے. تو بھائی یہ تو بہت، یہ جو ازدواجی زندگی ہے یہ بہت بہت برداشت کی زندگی ہے، بہت تحمل سے چلنا پڑتا ہے، بہت برداشت سے چلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے درجے کو، تیسرے درجے کو پہلے درجے پہ لے آئے. اللہ تعالیٰ نے تین درجے بیان کیے ہیں، پہلے ان کو نصیحت کرو. نصیحت کی تھی، نصیحت نہیں کرتے، بس جہاں مزاج کے خلاف چیز پیش آئے اور پٹائی شروع کر دی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو اس تیسرے درجے پہ عمل کر رہا ہے وہ صاحب نسبت نہیں ہو سکتا، صاحب نسبت نہیں ہے وہ. کسی نبی نے اپنی بیوی کو نہیں مارا. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ تھیں، کافرہ، ساری زندگی کفر کے ساتھ گزاری. نہ انہوں نے یہ کہا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے رہو، چھوڑو میرا گھر، گھر سے نکلو، نہ طلاق دی. کیا تحمل ہے، ایک وقت کا نبی ہو، نبی، وقت کا نبی، اور اس کی بیوی کافرہ ہو. کیا تحمل تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، نہ گھر سے نکالا، نہ مارا، نہ کوئی سختی کی، نہ ماں باپ کے ہاں بھیجا، نہ طلاق دی. تو بھائی ہماری بیویاں تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہماری بیویاں تو الحمدللہ مومنات ہیں، مسلمان ہیں. حضرت لوط علیہ السلام سے سبق لینا چاہیے. تو اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے جو بیوی کی پٹائی لگاتا ہے وہ صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. اور صلح و صفائی کا طریقہ بھی، یہ بھی آیات گزری کہ اگر ان دونوں میں کوئی ناچاکی ہو جائے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو حکم بناؤ. اس کے خاندان کے کچھ بڑے ہوتے ہیں، معزز لوگ ہوتے ہیں، بیوی کے خاندان کے، کچھ لڑکے کے خاندان کے، شوہر کے خاندان کے معزز لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی برادری اور خاندان کے بڑے سمجھے جاتے ہیں. ان کو دونوں طرف سے یہ دونوں آئیں اور گفتگو کریں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یُرِیدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے پاس دوبارہ جانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو اللہ ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیں گے اس عمل کی برکت سے۔ دونوں خاندانوں کے بڑے بیٹھے ہیں، بات کر لیں، لیکن یہ بڑے وہ ہوں، تحمل مزاج ہوں، معاملہ شناس ہوں، معاملہ فہمی ہو ان میں، وہ بیٹھیں اور بات چیت کریں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ صلح و صفائی، یہ آج ہی آیت گزری، یہ بھی گزری، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ جو لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، اکثر سرگوشیاں خیر کی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقہ، ہاں مگر وہ کہ جو صدقے کا حکم دے، او معروف یا کسی نیک کام کا حکم دے سرگوشی کر کے، او اصلاح بین الناس، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرگوشی کی تھی، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے غلطی ہو گئی، اور کئی دفعہ وہ غلطی کر چکا تھا پہلے بھی، حضرت اس پہ ناراض ہوئے، وہ کہہ رہا ہے حضرت جی معاف کر دیجئے، حضرت نے فرمایا تجھے کتنی دفعہ معاف کروں، تو پہلے بہت دفعہ تو کر چکا ہے یہ غلطی۔ تو مولانا الیاس صاحب نے سرگوشی کی، وہ چونکہ سامنے کھڑا ہوا تھا، تو حضرت چونکہ حقیقی چچا تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو کان میں اپنے بھتیجے کے کان میں فرمایا مولانا اتنی دفعہ اس کی غلطیاں معاف کر دو، انہوں نے یوں فرمایا تھا تیری کتنی دفعہ غلطیاں معاف کروں، تو چپکے سے کان میں فرمایا اتنی دفعہ معاف کر دو جتنی دفعہ اللہ سے اپنی معاف کرانی ہے۔ جب یہ جملہ چپ چپ سنا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فرمایا اچھا جا بھائی جا، معاف کر دیا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، سارا غصہ ایک سیکنڈ میں ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، فرمایا بہترین آدمی، اور بدترین آدمی وہ ہے جس کو جلدی سے غصہ آ جائے اور دیر سے ٹھنڈا ہو، یہ بدترین آدمی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نزدیک مبغوث ترین آدمی جس کو، جس سے اللہ کو بغض ہو، جس شخص سے، اب آپ بتائیے، ابغض الناس الی اللہ الد الخصام، سب سے زیادہ اللہ کو جو بغض ہے وہ ایسے شخص سے ہے جو بہت جھگڑالو ہو، بہت زیادہ جھگڑالو، چلتا پھرتا جھگڑا ہو، یہ شخص ایسا ہے کہ اللہ کو اس سے بغض ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ تحمل، ہمارا جو دین ہے تحمل کا ہے، تو اس کو فرمایا کہ جو سرگوشیاں جو کرتے ہیں ان، ہاں صدقے کی سرگوشی کریں یا نیک کام کی کریں یا لوگوں میں اصلاح کرانے کی، صلح و صفائی کی سرگوشیاں ہوں، او اصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح و صفائی کرانے کی، لڑائی ہو گئی آپس میں دو آدمیوں کی، اب لوگ آپس میں مشورے کر رہے ہیں چھپ کے، بھائی اس طرح کس طرح ان کی آپس میں دوستی کرائی جائے، تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے گا ہم بہت جلد اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے، یہ صلح و صفائی کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ اور یہ بھی آیت آج گزری کہ جتنی تم سے تم نیکیاں کرتے ہو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جتنی تم نیکیاں کرتے ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو گناہ کرتے ہو یہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے نفس کی شرارت ہے۔ یہ ایک اشکال کا جواب بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری قسمت میں ہی لکھا ہوا تھا، کہ یہ گناہ کریں گے اس لیے کیا ہے ہم نے. حکیم الامت فرماتے ہیں تقدیر, تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ حکم الہی کا. دو لفظوں میں حضرت نے مسئلہ حل کر دیا, دو لفظوں میں. تقدیر کا اتنا بڑا مسئلہ جو ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, حضرت نے دو لفظوں میں حل کر دیا کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ حکم الہی کا. یہ جو کہتا ہے نا کہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے, یہ حکم الہی سمجھ رہا ہے. حکم الہی تھوڑی ہے, اللہ حکم دیں گے گناہوں کا, اللہ تو تقوی کا حکم دیتے ہیں. تقدیر نام ہے علم الہی کا, اور ہمارے حضرت نے اس کو سمجھایا تھا ایک مرتبہ کہ جیسے اخبار میں آتا ہے کہ وزیر فلاں وزیر صاحب فلاں دن کراچی پہنچیں گے, وہ اخبار میں چھاپ دیا. تو یہ جو وزیر آ رہا ہے یہاں کراچی پہنچے گا اس تاریخ کو, یہ اخبار میں لکھے جانے کی وجہ سے تھوڑی پہنچے گا, کہ اخبار میں لکھا ہوتا اس لیے آیا ہوں. بھائی وہ تو اخبار والوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لکھ دیا. یہ ہے علم تقدیر, اسی کا علم الہی کا نام ہے, حکم الہی کا نام نہیں ہے. تو حضرت فرماتے تھے کسی وزیر کے بارے میں وہ اخبار میں چھپ جائے کہ فلاں تاریخ کو کراچی آ رہے ہیں, تو وہ اخبار میں چھاپے جانے کی وجہ سے کراچی نہیں آتا, وہ تو اپنے پروگرام کے تحت آتا ہے. اخبار والوں کو علم ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے چھاپ دیا اس کو. یہی تقدیر کا معاملہ ہے. تو وہ وزیر اپنے اختیار سے آتا ہے, اخبار میں لکھے جانے کی وجہ سے نہیں آتا. ایسے ہی جو ہم گناہ کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں, تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے نہیں. تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو کچھ تم نیکی کر لو وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو تم سے گناہ ہو جائیں, بے اعتدالیاں ہو جائیں, غلطیاں ہوں, وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں, اور قرآن کریم سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت نصیب فرمائیں, قرآن کریم سے لگاؤ نصیب فرمائیں, اور اس مہینے میں اس کی زیادہ سے زیادہ ہم کو تلاوت کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.